نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں سے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہم اولاد ہیں ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا. لیکن اس سے پہلے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا. اسی طریقے سے کائنات کی دیگر جو چیزیں ہیں پانی ہے ہوا ہے زمین ہے آسمان ہے ان سب کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے. اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ اس دنیا میں جنات کا دور دورہ تھا اور ان کے تقریباً چار دور آئے. بعض نے فرمایا کہ 36,000 سال پر مشتمل ایک دور ہوتا تھا جس میں ان کو مہلت دی جاتی تھی اور کہ یہ اس میں اللہ کی عبادت کریں. تو بعض اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتے تھے اور بعض نافرمانیاں کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک دور ختم ہوا تو پھر دوسرا دور ایسا آیا جس میں ان کو مہلت دی گئی اور پھر عبادت کے لیے اللہ نے انہیں قوت قدرت یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی. اپنے خط کو بڑھا سکتے ہیں جس چہرے میں چاہیں جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں. اللہ نے انہیں قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی. اور انسان بھی انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب قوت طاقت ملتی ہے تو بعض اوقات راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور بھٹک جاتا ہے. ان کے پاس بھی جب قوت اور طاقت تھی تو انہوں نے بہرحال گمراہی کا راستہ اختیار کیا. بعض ان میں صحیح حالت پر بھی رہے. بہرحال یہ دور بھی تقریباً 36,000 سال پر مشتمل رہا. اور پھر جب ان میں بہت زیادہ ایسے جنات ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے تو انہیں تباہ کر دیا گیا اور کچھ باقی رہ گئے اور کچھ ایسی جگہوں پر چلے گئے کسی ویران علاقوں میں اور ادھر ادھر پہاڑوں پر اور جزائر میں. اس کے بعد پھر تیسرا دور آیا. اس دور میں بھی تقریباً 36,000 سال کا یہ عرصہ تھا جس میں یہ زندہ رہے اور اس میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود رہے. بہرحال یہ دور تو اپنی جگہ پر انہی جنات میں سے ایک جن ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر دور میں کرتا رہا اور بے انتہا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی وہ مقبول ہوا اور اسی کا نام ابلیس بعد میں پیدا پڑا اور اللہ رب العزت نے اس پر لعنت فرمائی کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں یہ عبادت نہ کرتا ہو اور اس کی عبادت کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ اس کو آسمان اول پر بلا لیجیے تاکہ وہاں یہ عبادت کرے. چنانچہ فرشتوں کی اس سفارش کو اللہ نے قبول کیا اور آسمان اول پر اس کو بلا لیا گیا. وہاں ایک عرصے تک بعض روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 10,000 سال تک عبادت کی اور پھر اس کے بعد آسمان دوم پر اور پھر سوم پر یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر بھی پہنچا. تو ہر آسمان پر تقریباً 10,000 سال عبادت کرتا رہا اللہ کی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ رضوان جنت نے جب دیکھا اس کی عبادت کو تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر ڈالی کہ اللہ ایسا شخص تو جنت میں ہونا چاہیے تاکہ جنت میں آ کر یہ عبادت کرے. چنانچہ وہاں پر پھر اس کی سفارش پر بھیج دیا گیا اور ایک عرصے تک وہاں پر عبادت کرتا رہا. نہ صرف عبادت کی بلکہ فرشتے جو آتے تھے ان کو کچھ ذکر بھی تلقین کرتا رہا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں فرشتے اس کے پاس آتے تھے اور یہ انہیں ذکر الہی کی تلقین کرتا تھا. تو فرشتوں کا استاد بھی بن گیا. اس کے بعد پھر وہ جنات جو دنیا میں ادھر ادھر چلے گئے تھے مختلف پہاڑوں پر اور جزائر میں, وہ پھر آہستہ آہستہ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے اور پھر انہوں نے آ کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی اور ان کی پھر نسلیں بڑھنے لگیں یہاں تک کہ دنیا آباد ہو گئی. اور تقریباً یہ چوتھا دور یہ بھی 36,000 سال پر مشتمل تھا. اس میں انہوں نے بعض نے عبادات کی ہیں, بعض نے پھر وہی سرکشی کے راستے اختیار کیے, لیکن سرکش زیادہ تھے. تو اس نے ابلیس نے جو اس وقت ابلیس نہیں بنا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان میں بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنی قوم کو تلقین کروں, بعض و نصیحت کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اور اس کو دنیا میں بھیج دیا. تو لوگوں کو تلقین کرتا تھا جنات کو, لیکن بعض لوگوں نے اس کی بات مانی اور بعض نے اس کو جس طرح سے جھٹلانے کی عادت ہے جھٹلا دیا. بہرحال پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا نائب اس نے ایک مقرر کیا دعوت و تبلیغ کے لیے تاکہ وہ ان میں جائیں, لیکن جنات نے ان کو مار ڈالا یعنی شہید کر دیا. اس کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا کئی ایلچی اسی طریقے سے بھیجتے رہا اور وہ ان کو مارتے رہے شہید کرتے رہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے پھر اجازت لی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں فرشتوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کروں. چنانچہ ایک بڑی جماعت لے کر فرشتوں کی پھر دنیا میں آیا اور اللہ اور الامان والحفیظ پھر جو قتل و غارت گری اور خون ریزی ہوئی, یعنی لاکھوں جو ہے وہ قتل کیے گئے اور جو باقی بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے. اور بعض روایات کے مطابق پھر بادشاہت اس کو دے دی گئی دنیا کی. اب اس کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی دنیا میں عبادت کرتا تھا, کبھی آسمان پر عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی. ایک عرصے تک کسی طرح کرتا رہا. ایک دن کچھ فرشتوں نے دیکھا کہ لوہے محفوظ پر غالباً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا ہے, تو آ کر اس کو کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص ایسا ہے ہم میں سے جو راندہ درگاہ ہونے والا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی بہت پہلے اس کو دیکھا تھا لیکن میں نے تو کچھ زیادہ فکر نہیں کی, لہٰذا تم کیوں فکر کرتے ہو, جو بھی ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. لیکن فرشتوں نے پھر بھی اس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں. تو اس نے بہرحال دعا کر دی کہ اللہ ان کو امان عطا فرما. اور یہاں پر یہ بات بھول گیا کہ اپنے لیے بھی دعا کرتا یا جان بوجھ کرتا, کب برا ایسا نہیں کیا, لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ کی, باقی فرشتوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو امن دے دے اور یہ ان میں سے نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا, اس نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون بندہ ہے جو شیطان جو مردود ہونے والا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو ہماری عبادت میں تو لگا ہوا ہے لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ مان کر وہ راندہ درگاہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اللہ اس بندے کو مجھے دکھا دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے ساری عبادات موقوف کر دی اور صرف ایک ہی کام رہا اس کا کہ یہ لعنت بھیجتا تھا ابلیس پر, کہ اللہ ابلیس پر لعنت بھیج, اللہ ابلیس پر لعنت دے, اور ساری عبادات اس نے موقوف کر دی تھی. تو بہرحال اس طرح سے ایک دور گزرا تقریباً, تو یہ 144,000 تقریباً سال بن جاتے ہیں اس طرح سے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 124,000 کا زمانہ عرصہ گزرا جو جنات نے دنیا میں گزارا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا پیدا کیا اور اس نے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر جو عروج مجھے حاصل ہے دنیا میں بھی اور اسی طرح اوپر آسمانوں پر اور جنت میں, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو پیدا کیا اور کسی اور کو ایسی عزت عطا فرمانی چاہیے تو میں اللہ تعالیٰ کو منع کروں گا کہ ایسا نہ کریں. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. تو بہرحال دماغ کے اندر تعلی اور دماغ میں یہ چیز اس کے پہلے سے تھی تکبر, اور اسی وجہ سے جب اس کو حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا. تو بہرحال ابتدان یہ معاملہ تھا, اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انسان کو پیدا کیا, اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو فرشتوں نے جو بات کہی اللہ رب العزت سے وہ اعتراضاً نہیں کہی, بلکہ یہ سارے معاملات چونکہ ان کے سامنے تھے کہ زمین پر جنات نے ایسی قتل و غارت کری کی, خون ریزی کی اور نافرمانیاں کی, سرکشی کا راستہ اختیار کیا, تو ذہن میں یہ تھا کہ جو دوسری مخلوق پیدا کریں ہو سکتا ہے وہ بھی ایسی ہی ہو. تو اللہ رب العزت کی جہاں تک عبادت کا معاملہ اور تعلق ہے تو فرشتے بحسن و خوبی ادا کر رہے تھے, اور بلا شبہ وہ تسبیح بھی کرتے تھے, تقدیس بھی اللہ کی بیان کرتے تھے, بزرگی بھی بیان کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا, فرشتوں نے یہ بات کہی کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں کہ جو فساد پھیلائیں گے زمین میں اور خون ریزی کریں گے. تو یہ اعتراض نہیں تھا, بلکہ اپنے اس تجربے کی بنیاد پر جو انہوں نے دیکھا تھا اس بنیاد پر انہوں نے ایسی بات کہی. اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی مقصود مخلوق کے پیدا کرنے کا یہ کہ اللہ کی عبادت کریں, تو ہم چونکہ عبادت کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس کو انہوں نے کہا بھی کہ اللہ ہم آپ کی عبادت بجا لاتے ہیں, ہر وقت جیسے آپ حکم دیتے ہیں وہ حکم بجا لاتے ہیں, لہذا ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو نہ پیدا فرمائیں, یا ضرورت ہے یا نہیں, یہ خالی انہوں نے اپنے طور پر جو ان کو تجربہ تھا اس کی بنیاد پر یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, ان جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور بات یہ ہے کہ فرشتوں میں چونکہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, جن میں خواہشات نہیں ہیں, جن میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی صلاحیت, نیند اور یہ سب چیزیں ان میں رکھی ہی نہیں, اسی طریقے سرکشی نہیں ہے, عناد نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, یہ تمام چیزوں سے پاک ہیں. لہذا جو مقصود ہے اللہ رب العزت کا, اور جو اسی کے لیے جنت اور دوزخ بھی بنائی ہے, کہ ایسی مخلوق جس میں تمام جذبات ہوں, سرکشی کے جذبات بھی ہوں اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات بھی ہوں, جہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ہی اصل دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ فرما برداری اختیار کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے. ایک مخلوق میں سونے کی, اللہ نے سونے والے جذبات ہی نہیں رکھے, کھانے پینے کی ان میں خواہش ہی نہیں رکھی, اسی طرح خواہشات ان میں رکھی ہی نہیں, تو وہ اگر خواہشات کی طرف مائل نہ ہوں, وہ اگر بدنگاہی نہ کریں, تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو جب ہے کہ جب کسی میں یہ جذبات بھی ہوں اور اس کے باوجود وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے, تو پھر اس کی فضیلت فرشتوں سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے فرشتوں سے زیادہ ہونے کی, کہ فرشتوں میں چونکہ یہ جذبات ہیں ہی نہیں, اور انسان میں اللہ رب العزت نے سارے جذبات رکھے ہیں. اس کے اندر گناہ کرنے کا بھی جذبہ ہے, اس کے اندر قتل کرنے کا بھی جذبہ ہے, اس کے اندر سرکشی بھی ہے, اس میں عناد بھی ہے, بغض بھی, سارے جذبات رکھے ہیں. لیکن محض اللہ کی خاطر آدمی ان جذبات کو کنٹرول کرے, کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے حسد نہ کرے, بغض نہ رکھے کسی سے, عناد نہ رکھے, اسی طریقے سے جھوٹ نہ بولے, بدنگاہی نہ کرے, یہ سارے جذبات ہونے کے باوجود کنٹرول کرتا ہے, تو تب انسان انسان بنتا ہے. اسی کو کسی نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. بہرحال اسی لیے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم, میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ ناموں کی تلقین فرما دی. بعد میں فرمایا کہ اسی مجلس میں, اسی محفل میں, یعنی یہ تعلیم اس طرح سے دی کہ انہوں نے بھی سنی, فرشتوں نے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سنی, لیکن چونکہ فرشتوں کے مزاج اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, اس لیے انہوں نے سننے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کیا, یا یہ کہ ان کی طبیعت میں یہ چیز تھی ہی نہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کو سنا اور اس کو محفوظ بھی رکھا. چنانچہ ساری چیزوں کے، اب ساری چیزوں سے مراد دنیا کے جو کچھ بھی دنیا کی ضروریات ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ان کے نام بتا دیے، ان کے غرض و غایت، ان کو پیدا کرنے کی حکمت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلا دیا. ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر فرشتوں پر پیش کیا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو مخلوق کو پیدا کیوں کیا یا کس لیے کر رہے ہیں، تو یہ سارے اسماء ہیں، ان چیزوں کے نام بتا دو ہمیں تم. تو انہوں نے کہا کہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے فرمایا، انبیونی، مجھے تم ان چیزوں کے بارے میں اطلاع دو، خبر دو. بی اسمائی ہاؤلا، ان تمام چیزوں کے نام بتا دو کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو چونکہ یہ انعت کے طور پر تو اعتراض کیا ہی نہیں تھا انہوں نے پہلے بھی، بلکہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ایک بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، اس لیے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. ہمارا مقصد اعتراض تو تھا ہی نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہمیں تو صرف اس کا علم ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، آپ جاننے والے بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کس مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. ہم نے اعتراضاً یہ بات نہیں کہی تھی، اس لیے فوری طور پر یہ جملہ فرمایا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو نام تو بتلائیے، ان کے جن تمام چیزوں کے نام بتلائیے. فلما انبئہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام بتلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقول لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں زیادہ جانتا ہوں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. وَعَلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. تو بہرحال یہاں تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، اور فرشتوں پر فضیلت بھی بتلا دی کہ فرشتوں تم پر ہم نے جو آدم کو اور اس کی اولاد کو جو فضیلت دی ہے، وہ بھی اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت بالغہ سے جو جذبات آدم میں رکھے ہیں اور ان کے اولاد میں رکھے ہیں، وہ جذبات تم میں نہیں ہیں، اور جب وہ ان جذبات کو کنٹرول کرے گا تو تم سے بہتر اور افضل اور اشرف بنے گا. اس سلسلے کی انشاءاللہ آئندہ باتیں کچھ اللہ نے چاہ تو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے.